نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 93 آیت نمبر 103 سے 137 سورۃ الاعراف. لیسن نمبر 93 آیت نمبر 103 ٹو 137. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 103 سے. ہم پیچھے پانچ انبیاء کرام کے حالات پڑھ چکے اور ان کی قوموں کا معاملہ دیکھا. پھر بیچ میں کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی کہ کب اللہ کی مدد آتی ہے اور کب اللہ کی مدد نہیں آتی. اور اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا جو کئی رکوع تک چلتا جائے گا. بنی اسرائیل کے حالات ہم لوگ سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے, لیکن یہاں آپ اب اسی تناظر میں سنیں گے جس میں پچھلی قوموں کے تذکرے آئے, اور وہ کیا ہے؟ عذاب. سورۃ بقرہ میں جو تذکرہ تھا وہ نعمتوں کے حساب سے تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ دیا وہ دیا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. لیکن یہاں پہ اب آپ انداز میں اب شدت دیکھیں گے کہ یہاں اب پکڑ کی بات زیادہ دکھتی ہے. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت کسی کو بھی ملتی ہے تو اس کا جب صحیح استعمال نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں دیں وہ ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بننے کی بجائے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائیں. فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئه. پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. دیکھیں ہوا کیا, فظلموا بها, پس انہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھ. مراد کیا ہے ظلم کا یہاں؟ انکار. ثم کا تعلق کیا ہے پیچھے والی ساری باتوں سے؟ اس کے بعد, یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دور آ گیا. اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا. لفظ موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ دو معنی آتے ہیں لفظ موسیٰ کے. نبی کا نام نہ لیں, یعنی لفظ موسیٰ. اب کیونکہ کوئی حضرت موسیٰ کہہ دے تو بات بدل جائے گی نا, اور انبیاء کرام کے بارے میں کوئی بھی ایسی چیز بات کرتے وقت بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے, چاہے ہم غیر شعوری طور پر جملوں میں وہ بات کہہ دیں یا پھر شعور کے ساتھ کہیں. تو بہرحال ڈکشنریز میں اگر آپ لفظ موسیٰ کو دیکھیں تو اس کا ایک معنی تو آتا ہے اس طرح, ریزر جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں, بس ایک ڈکشنری ہے. اور دوسرا موسیٰ کا معنی آتا ہے پانی سے نکلا ہوا. پانی سے نکلا ہوا والی جو بات ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح سے ثابت آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی سمندر کے اندر ڈال دیے گئے اور فرعون اور اس کی بیوی نے ان کو پانی سے نکالا. تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس وجہ سے ان کا نام موسیٰ پڑ گیا ہو, اور واللہ عالم, اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوگی کیا ہوگا, لیکن قرآن پاک میں ان کا نام بکثرت آتا ہے. لقب ان کا ہے کلیم اللہ. بنی اسرائیل کے بہت معروف نبی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے گروہ کی طرف بھیجا. پچھلے جتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا وہ سارے انسانوں کے ایک محدود گروہ کی طرف گئے تھے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جن کو بہت بڑے گروہ کی طرف بھیجا گیا. اسی کا تذکرہ ہے, ہم پیچھے بھی ان کی ہسٹری پڑھ چکے, کچھ نہ کچھ باتیں ادھر بھی واقعے کے اندر آتی جائیں گی. بس موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے ہمیشہ ہی بنی اسرائیل کا خیال آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آیتوں سے بھیجا. کون سی آیات تھیں؟ ید بیضا اور عصا کا سانپ بننا. یہ وہی دو باتیں ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی وادی طور کے پاس, کوہ طور کے پاس, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دو چیزیں دی تھی. ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص میں ہم پڑھیں گے. تو کہا کہ دو نشانیاں دیں. اب کوئی آپ سے تفسیر پوچھے کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون, تو آپ سے یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھئی آپ آیت نمبر 103 کی روشنی میں بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی آیتیں دے کر بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف. تو کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ آؤٹ آف ٹیکسٹ اور صرف بات کر کے کرنے کے عادی ہیں تو آپ کہہ دیں گے تو رات کی آیتیں. کیونکہ لفظ آیت پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں قرآن کی آیتیں آتی ہیں، تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ تورات کی آیتیں نہیں ہیں، تورات تو فرعون کے ڈوبنے کے بعد نازل ہوئی، یہاں مراد مرقلز ہیں جو کہ ان کو دیے گئے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں، جادو کا چونکہ بہت دور دورہ تھا تو اس وجہ سے ان کو مروب کرنے کے لیے اسی قسم کے معجزات دیے گئے جو دیکھنے میں بظاہر جادو لگتے تھے. لفظ فرعون کہاں سے آ گیا؟ فرعون کا لفظ را سے ہے، را عین. مصری لوگ جو تھے سورج کو مصری زبان میں را کہتے تھے، تو فرعون کا لفظ جو ہے اس سے مراد سورج دیوتا کا اوتار. اوتار کہتے ہیں روپ، جیسے آج بھی دو لوگ کہتے ہیں نا شنکر، اور کوئی کسی کو کچھ نہ کچھ نام دیتے ہیں، یہ فلاں کا اوتار ہیں، ان کا روپ ہیں. بعض لوگ تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی ہی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک پرتو ہیں، تو وہ پھر سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے اس کو. ایک خاندان تھا، اس کا ایک سلسلہ چلتا تھا، ہر مصری بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. جیسے آج کے دور میں وزیر اعظم، صدر پاکستان، کچھ اس طرح کے ٹائٹلز ہیں نا، تو لفظ فرعون کسی کا ذاتی نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا، ہر بادشاہ ہر دور میں ایک بادشاہ آتا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دو فرعونوں سے پڑا. ایک وہ فرعون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، جس کے دور میں آپ پانی سے نکال کے اس کے محل میں بھیجے گئے، اس کا نام رامسیس تھا. رامسیس آج بھی مصر میں اس رامسیس دوئم کے بہت سارے مجسمے آپ کو دکھیں گے. 1225 سے 1292 تک تھا، قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تقریباً 1200 سال پہلے کا اس کا دور تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جوانی کے بعد 10 سال کے لیے مدین چلے گئے تھے. مدین سے جب واپس آئے تھے تو ان کو اصل میں تورات ملی تھی، نبوت ملی تھی، تو وہ جو دور تھا نا دوسرے فرعون کا تھا. پہلا فرعون اس دوران مرکب کیا تھا، کیا ہوا تھا اس کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ نہیں آتا، لیکن عموماً ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ مرتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا تھا. تو جو دوسرا تھا اس کا نام من فتح، میم نون فا تا الف ہا، فتح جیسے لفظ ہوتا ہے نا وہی لفظ ہیں. اور کہتے ہیں یہ اسی باپ کا، اس کا بیٹا تھا یہ، تو دوبارہ یہ اس کا جانشین بنا. تو اب یہاں جو بات آ رہی ہے، ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو بھیجا اپنی آیتیں دیکھ کر، اپنی نشانیاں دیکھ کر، الی فرعون، فرعون کی طرف. تو یہ کون سا فرعون ہے؟ یہ پھر دوسرا فرعون ہے، من فتح، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف جو بھی اس کے درباری تھے. لیکن عموماً جو بھی بادشاہوں کے درباروں میں اللہ کی نشانیوں اور معجزات کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معجزات کے ساتھ، وہی ادھر ہوا. اور وہ کیا تھا؟ فظلموا بها، بس انہوں نے ظلم کیا. یہاں لفظ ظلم جو ہے اپنے بہت ہی ٹپیکل معنوں میں آیا، اور وہ کیا ہے؟ کفر کیا. ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان میں آتا ہے کہ شرک بھی ظلم ہوتا ہے. تو ظلم اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، شک کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پھر کفر مراد ہے، اور کفر سے مراد لفظ ظلم بول کر یہ بتا دیا گیا کہ جب کوئی کسی کو دین کی دعوت دے اور اس کا انکار کر دیا جائے تو یہ صرف کفر ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ ظلم بھی بن جاتا ہے، لہذا انہوں نے انکار کر دیا. فنظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، بس دیکھیے گا کیسا انجام ہوا مفسدوں کا. کون تھے مفسد؟ فرعون اور اس کے سردار. کیا کرتے تھے؟ بادشاہ تھے، اپنے وقت کے اچھے تھے. کیا گولیاں چلاتے تھے؟ نہیں. اب مفسد کا معنی ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہو جانا چاہیے کہ فساد صرف گولیاں چلانے سے نہیں ہوتا، بلکہ فساد سوچ کو بدلنے سے بھی ہو جاتا ہے، اخلاق کو بدلنے سے، حکومت کے لیول پہ ایسی پالیسیز بنا دینا جس سے اسلام کو پیچھے ڈال دیا جائے. یہ ساری چیزیں انسان کو اس چیز کی خبر دیتی ہیں کہ ایسا کرنے والا فسادی ہوگا. تو اس کا فساد کیا تھا؟ ایک تو اس نے ان آیتوں کا انکار کیا، دوسرا اس کا فساد کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو اس دور کے مسلمان تھے ان کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، اور اس کے باپ سے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ ایک بہت بڑا مقصد دے کر بھیجا کہ جائیے اور ان کو ان کے ظلم سے نجات دلائیے. یہاں دیکھیے کہ انجام کی بات شروع میں ہی آ گئی کہ دوسروں کے برے حکام کو دیکھ کر انسان اگر خود نصیحت لینا چاہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پھر وہ غلطیاں نہیں کرتا جو کہ دوسروں نے کی. اب ذرا موسیٰ کا مکالمہ دیکھیے گا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا فرعونو، اے فرعون، یعنی اپنی زبان میں اس کو پکارا اے فرعون. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو صدر کہہ دینا، وزیر کہہ دینا، پرائم منسٹر کہہ دینا کوئی بری بات نہیں ہے. باعزت طریقے سے بلایا، اس کا نام نہیں لیا کہ وہ منفتح، بلکہ کہا ہے فرعون. تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب لوگوں سے بات کرو تو ان کے مرتبے کے مطابق بات کرو، تو لہٰذا اس میں کوئی بری بات نہیں اگر نان مسلم حکمران کوئی ٹائٹل اپنے لیے چوز کر لیں تو اس کے ساتھ ان کو پکارا جا سکتا ہے. انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. پہلے اس کو پکارا، پھر اپنا تعارف کرایا، رسول ہوں اور کس کی طرف سے آیا، اور یہ بھی بتایا. یہ ہے دعوت کا ایک خوبصورت نقطہ. اگر آپ کسی بھی جگہ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور بالکل ان نون لوگ ہیں، تو جاتے ہی پہلے ہلکا پھلکا آپ کر دیں یا آپ کا نہیں، تو بعض دفعہ ماڈریٹرز ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. کیونکہ بعض دفعہ سننے والے پورا وقت یہی گتھی سلجھا رہے ہوتے ہیں، یہ ہے کون، یہ کہاں سے آیا، اس کا تعلق کیا ہے، کس سے ہے، کیا کرے گا، اور وہ پھر بات نہیں سنتے. تو بعد میں وہ سوال کریں، بہتر ہے کہ جا کے شروع میں بتائیں. اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس کی طرف اپنی نسبت جوڑی، رسولوں میں رب العالمین. جماعت کا نام بتایا، اپنی، اپنے مسلک کا نام بتایا، اپنے فرقے کا نام بتایا، کچھ نہیں بتایا. بس یہی نسبت ہونی چاہیے ہر بندے کی جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے. پھر یہاں دیکھیں رب العالمین کیوں کہا. اب یہ چھوٹے چھوٹے نقطے آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جانے چاہیے، ماشاءاللہ اتنے پارے پڑھنے کے بعد، کہ بھئی یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ انی رسول اللہ، تھے نا اللہ کے رسول، رب العالمین کیوں کہا. تو اصل میں بات موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے بادشاہ کے دربار میں آ کے کھڑے ہونے والے تھے جس نے بچپن میں ان کو پالا تھا. اب یہ تھا، یہ اس کا باپ تھا، اسی خاندان میں موسیٰ علیہ السلام پالے تھے. اور آپ پڑھیں گے آگے جا کے غالباً سورہ شورا میں آتا ہے کہ فرعون نے بڑے تانے بھی دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو وہی تھا جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلا. ہاں، تو بجائے اس کے کہ ان کو یہ خیال آ جائے کہ انہوں نے موسیٰ کی تربیت کی یا موسیٰ کو پالا، کہا کہ تمہیں بھی رب العالمین پال رہا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ علم والے اور دیندار جو ہوتے ہیں ان کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنی گہرائی ہوتی ہے. ایسے ہی بے تکے جملے نہیں بولتے. ہم اپنے جملے بولے ہوئے اگر تبلیغ کے دوران جو بولتے ہیں، اگر وہ لکھتے تو شاید قرآن پاک آج اس سے چار گنا بڑا مڑ چکا ہوتا ہے. لیکن نبیوں کے جملے کتنے نپے تلے، پیچھے بھی آپ نے دیکھا خطیب الانبیاء حضرت شعیب کے جملے کتنے خوبصورت تھے. تو کیا پتہ چلا کہ جب تھوڑی بات کر کے گزارا ہو جائے تو بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے. آپ سے کوئی پوچھے آپ کیا ہیں، آپ کے ہم قرآن کے طالب علم ہیں، بس خاموش ہو جائیں. ہمیں کوئی ایک بات پوچھتے ہیں نا، ہم لمبی کہانی شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھے، کم بولیں گے تو لوگ آپ سے کم سوال کریں گے، زیادہ بولیں گے نا زیادہ غلطیاں کریں گے. جو جتنا بولتا ہے اتنی غلطیاں کرتا ہے. تو دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جوامع الکلم میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے. کم بات کریں، دیکھیں کون پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے، اور لوگوں کی حکمت بھی سمجھنی چاہیے کہ لوگ کیوں پوچھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی آپ کہیں انٹرویو کوئی دیں، کوئی دعویٰ کے لیے دیں، کوئی ٹی وی پہ آپ کا پروگرام میں کسی میں حصہ آنا ہے، کوئی کچھ، بہت کم لفظ بولیں. ہوتا کیا کہ جب ہم بہت لمبی باتیں کرتے ہیں نا، تو اس کو بعد میں اس طریقے سے سینسر کیا جا سکتا ہے کہ جملے بالکل کٹ کٹا کے جاتے ہیں. دو ٹوک بات کریں. بعض دفعہ فون پہ کوئی آپ سے کوئی بات پوچھ سکتا ہے، کوئی کسی جگہ آپ کو لگے کہ وہ آپ کی بات پیش کر رہا ہے، ایون باہر آتے جاتے محفلوں میں، اندر باہر، اتنے کم جملے بولیں کہ کوئی بندہ آپ کی بات کو مس انٹرپریٹ نہ کر سکے. وہ خود ہی کہیں گے جی آپ کے لوگوں نے کہا. مثال ہے کوئی مجھے باہر ملے اور مجھے کہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے تو یہ کہا، تو میں کہوں گی اچھا یہ تو نہیں ایسا ہوگا. اب آپ سے پوچھیں تو پھر آپ رونا شروع ہو جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں ہم نے اس نیت سے نہیں کہا، ہم نے تو یہ کہا تھا اور یہ کہا تھا. لیکن جتنے زیادہ جملے بولے غلطی ہو گئی. آپ کا سمپل کام کو پوچھے کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، خاموش ہو جائیں. آپ کہتے ہیں یہ ہے، ادھر ہے، نور بھی گھٹ ہے، ادھر جانا، ادھر مڑنا، ادھر سے موڑ لینا، راستے میں گاڑی آئی اس کو چھوڑ دینا، ادھر جانا، یہ کرنا، ڈور بند ہوگا تو کھلوا لینا. ضرورت کی اتنی بات کی. جو کم بولتے ہیں نا ان کی بات پہ دوسرے لوگ بہت غور کرتے ہیں. انسان کوئی بھی نئی بات سنتا ہے نا تو اس کے بعد اس کا ذہن فوراً کام کرنا شروع کرتا ہے. مثال ہے کہ میں کچھ بول رہی ہوں نا تو آپ سنیں گے، فوراً آپ کا ذہن کام کرے گا. اب اس وقت تو میں بول ہی رہی ہوں کیونکہ میں پڑھا رہی ہوں، لیکن عام گفتگو اور پڑھانے میں بہت فرق ہونا چاہیے. ہمارا عام گفتگو کا انداز بعض دفعہ پڑھانے والا بن جاتا ہے. سڑک پہ کھڑے کھڑے ان کو پڑھا کے آتے ہیں، کسی محفل میں شادی میں بیٹھے ہیں اور پڑھانے بیٹھ گئے، کوئی نہیں سنے گا آپ کی باتیں. ٹھیک ہے. تو جب کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے نا تو اس کے بعد ہم سوچنا چاہتے ہیں. اب بولنے والا اگر چپ کر دے نا چند سیکنڈ کے لیے تو ہم فوراً سوچیں گے, اور جب بولنے والا ہی بولتا 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 جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے تو سر میں درد شروع ہو گئی. اسی لیے آپ کبھی فیل کریں گے کہ بازار میں جائیں یا ریلوے سے ٹرین اسٹیشن سے گزریں کچھ تھوڑی دیر بعد نا تو آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ مسلسل سن رہے ہوتے ہیں لیکن بولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سمپل سی بات کر کے اپنا تعارف کرایا اور بڑے پیارے انداز میں آنے کا مقصد بتا رہے ہیں. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, مجھ پر واجب ہے یہ, حق ہے یہ, یہ بات میرے ذمے ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کچھ بھی نہ کہوں. حقیق یہاں جو ہے نا حق سے ہی ہے, خا قاف کاف اس کا روٹ ہوتا ہے, لیکن یہاں اس کا مراد ہے واجب ہے مجھ پر. یہاں دیکھیے حقیق کے بعد آگے صلہ, صلہ کہتے ہیں اگلے لفظ کو, الا آ رہا ہے, الا ہاں علیہ کا لفظ ہے. تو جب حقیق یا حق کے بعد اس کو علیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور الا دونوں طرح ہیں تو معنی ایک ہی بنتا ہے, لیکن ہم تو یہاں الا ہی کہیں گے کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے. تو اگر بعض قراتوں میں اس کو علیہ بھی پڑھا گیا تو اگر علیہ والی قرات ہوگی تو معنی ہوگا مجھ پر واجب ہے کہ میں یہ کام کروں, سچی بات کہوں. اور اگر اس کو ہم الا پڑھیں جیسا کہ یہاں پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی ہوگا حریص. تو کیا لکھیں گے آپ, حقیق کے دو معنی, واجب اور حریص. پہلی بات کہ مجھ پر یہ واجب ہے, فرض ہے کہ میں حق کہوں, جھوٹ نہ بولوں, اور دوسرا یہ کہ میں اس بات کا بڑا حریص ہوں, سچی بات کہنے کا بڑا حریص ہوں کہ میں اپنے اوپر اس بات کو واجب کر لوں کہ غلط نہ کہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے والا جب بھی کہیں بات کرے تو اس کے بعد پھر دوسرے بندے کو اپنی سچائی بھی بیان کر دے کہ میں سچ بولوں گا, میں نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ بولوں گا. ایک اور جگہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام اسی موقع کا آتا ہے کہ قد جیتکم ببینتم من ربکم فارسل مئی بنی اسرائیل, بس لایا ہوں آپ کے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے, اور بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت فرعون کے دربار میں جانا صرف اللہ کے دین کی دعوت دینا نہیں تھا, بلکہ یہ بنی اسرائیل کو آزاد کروانے جا رہے تھے. پیچھے اس پہ ہم بات کر چکے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آ چکے تھے. کلیئر ہے یہ بات اب؟ تو بہرحال یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے چنگل میں بنی اسرائیلی آ چکے تھے, غلامی میں آگے, ظلم میں آگے, بیگار لیتا ان کو, ان سے بھاری کام کرواتا, محلہ تعمیر کرواتا. تو موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر آئے تو پھر قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس سے آزاد کروایا جائے. موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور اب کہنے کے آئے ہیں کہ دیکھو حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, مجھ پر واجب یہ ہے یا میں حریص ہوں اس بات کا کہ میں اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں. اور قد جیتکم ببینتم من ربکم, بے شک لایا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے. کون سی روشن دلیل تھی؟ وہی ید بیضہ, بغل میں ہاتھ ڈالتے جب نکالتے تو کرسٹل کی طرح چمکنے لگتا. اور اسی طرح دوسری چیز ان کی کیا تھی, عصا کو زمین پہ پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا, جب اٹھاتے تو دوبارہ وہ عصا بن جاتا. یہ دلائل لا کے لے کے آیا. کرو کیا, فارسل مائی یا بنی اسرائیل, بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں. سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ میری بات ہے کہ میں بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں. کوئی موومنٹ نہیں چلانی پڑی, کوئی تحریک, کئی سال کی تحریک آزادی کے لیے نہیں, سیدھی سی بات کر دی. اور یہی درست طریقہ ہوتا ہے. اب فرعون کا کیا ریئیکشن ہوا؟ قالا, فرعون نے کہا, ان کنت جیت بی آیتن, اگر تو لایا ہے کوئی نشانی, فاتی بھی ہا تو لے آؤ, پیش کرو. ان کنت من الصادقین, اگر ہے تو سچوں میں سے. کہا اچھا بھی نشانی لائے ہو تو لاؤ پھر دکھاؤ ذرا کون سی نشانی ہے, ہم بھی دیکھیں کہ تم کون سا تیر مار سکتے ہو. فرعون متکبر تھا, اور جو لوگ خود اپنی بڑائی میں کا شکار ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کی باتوں کو نظر میں نہیں رکھتے. تو اس کا یہ اس وقت کہنا کہ نشانی دکھاؤ, اصل میں نشانی کو دیکھ کے ماننے کی نیت نہیں تھی, بلکہ غیر یقینی انداز تھا, بے یقینی کا شکار تھا کہ اس کے پاس کیا ہونا ہے, لو میرے ٹکڑوں پہ پلے اور اس کے ساتھ یہ لے کے آ گیا. لیکن پھر کہنے لگا اچھا لا کے دکھاؤ. اب چونکہ موسیٰ سچے تھے, کوئی جھوٹی باتیں نہیں کی تھی, کوئی گدڑ بپکیاں نہیں تھیں, لہذا انہوں نے پیش کر دیا. فلقا عصاہ اپنا عصا نیچے گرا دیا. فاذا ہی ثوبان مبین تو فوراً وہ صاف ازدہا بن گیا. ثوبان کہتے ہیں ازدہے کو, انگلش میں اس کو کوبرا کہتے ہیں, بہت بڑا سانپ. سانپ تو سنیک ہوتا ہے نا, چھوٹا سا پتلا سا ہو سکتا ہے, لیکن ثوبان کہتے ہیں بہت بڑے منہ والا سانپ. اور ساتھ اس کی صفت مبین کر کے یہ بتا دی کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی, کوئی ایسی اندھیرے میں رہنے والی کوئی پردے میں ڈلی ہوئی بات نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ ازدہا ایک کھلم کھلا سب کے سامنے آ گیا. روایات میں آتے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس ازدہے نے فرعون کی طرف منہ پھیلایا تو گھبرا کر تخت شاہی سے کود کر حضرت موسیٰ کی پناہ لی, اور دربار کے ہزاروں آدمی اس کی دہشت سے مر گئے. یہ تفسیر کبیر کی روایت ہے, یعنی کہ چھوٹی چیز نہیں تھی, یہ بہت بڑی بات تھی. اللہ نہ کرے ایک چھوٹا سا سانپ ہی سامنے آ جائے تو کیا حال ہوگا. اسی طرح البدایہ اور نہایہ میں بھی میں نے یہ چیز پڑھی کہ ازدہا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جب وہ منہ کھولتا تو اتنا اس کا منہ کھلتا کہ اس کے اندر فرعون کا پورا محل آ سکتا تھا. اب جو اللہ کی ذات چھوٹے سانپ بنا کے سکتی ہے وہ بڑے بھی بنا سکتی ہے, اور کل جہنم کے سانپوں کا تو بہت ہی زیادہ تذکرہ آتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک ایسا معجزہ دکھایا کہ جس سے اس کا دل دہل جانا چاہیے تھا اگر اللہ کا خوف ہوتا, ڈر جاتا. بعض لوگ معجزوں کا بڑا انکار کرتے ہیں, عقل پرست لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, رسی تھی وہ سانپ بن گئی, لاٹھی تھی سانپ بن گئی. بھائی کیوں نہیں بن سکتی؟ اللہ چاہے جو ایک چھوٹے سے انڈے سے سانپ بنا سکتا ہے تو کیا وہ پھر لکڑی کے ڈنڈے سے سانپ نہیں بنا سکتا؟ اس لیے کہیں بھی آپ اگر معجزوں کے بارے میں تاویلات پڑھیں نا, نہیں نہیں وہ لگ رہا تھا ایسا ہوگا, نہیں نہیں ایسا نہیں, تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ تاویل ہوئی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہوا, جس کو اللہ نے ثوبان کہہ دیا وہ ثوبان ہی تھا. آپ اس کو جھوٹ موٹ کا ازدہا نہیں کہہ سکتے کہ وہ رسی تھی لیکن دیکھنے میں ایسے لگ رہی تھی وہ سانپ تھا, بالکل نہیں, حقیقت میں ہوا, تبھی تو معجزہ ہے. اب دیکھیں کہ لفظ معجزہ جو نا اجز سے ہوتا ہے, عین جیم زا اس کا روٹ ہوتا ہے. معجزہ کہتے ہیں وہ چیز جس کو سمجھنے سے عقل عاجز آ جائے. کرامت اور چیز ہوتی ہے, کرامتیں لوگ دوسروں کے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں, لیکن نبی کے ہاتھ سے جو چیز آتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہے اور خلاف عقل ہوتی ہے, تبھی تو وہ چیز دوسروں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتی ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا, انہوں نے دیکھا تو ڈر گئے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ پھر اپنا ہاتھ نکالا تو وہ روشن چمکتا ہوا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. یہ دوسرا معجزہ تھا, ڈسپلے کر رہے تھے نا. نزا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں سے کسی قدر سختی کے ساتھ نکالنا. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھری کسی کیس کے اندر ہوتی ہے اور آپ اس کو ایسے زبردستی کھینچ کے نکالتے ہیں نا, یا جیسے تلوار ہے تو اپنی نیام میں ہوتی ہے, تو یہی مراد ہے ادھر کہ اپنے ہاتھ میں ڈالتے, بغل میں ڈالتے اور اس کی وجہ سے وہ چمکتا ہوتا. اسی طرح یہ جو لفظ ہے کہ نزا یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین کہاں ڈالا یہ نہیں بتایا گیا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا تو اس وقت کہا تھا ادخل یدک فی جیبک اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالو, اور جیب گریبان کو کہتے ہیں. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ بغل کے نیچے سے نکالتے تھے اور اللہ کی رحمت سے یہ ہو جاتا تھا. بیضاء کا جو لفظ ہے نا یہ سفیدی کے لیے آتا ہے. ایک ہاتھ کی سفیدی ہوتی ہے جو برس کے مرض کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ صحیح نہیں ہوتی, اسی لیے آگے ایک جگہ آتا ہے غیری سوئن, یعنی کوئی وہ پھل بہری والی کوئی تکلیف نہیں ان کے ہاتھ پہ ہو جاتی تھی, یا البینو نہیں بن جاتے تھے کہ کلر ان کا ختم ہو جائے, بلکہ کرسٹل کی طرح کا ہاتھ ہو جاتا تھا, اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بالکل چمک ہوتی تھی کہ جس سے ارد گرد کی فضا جو تھی وہ بھی چمکدار ہوتی. پھر یہاں دیکھیں لن ناظرین کے لفظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا اس چیز کا کہ وہ چمک ایسی تھی کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے. اور لفظ ناظرین سے تو آپ بہت ہی اچھی طرح ماشاءاللہ واقف ہیں, بہت چمکتی ہوئی اسکرینز کو دیکھنے کے لیے بہت سارے ناظرین ہوتے ہیں. ہاں تو یہاں بھی وہی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس طرح کی چیزیں دکھا رہے تھے تو اس وقت کیسے وہاں سے ان کی طرف یہ چیزیں نظر آئیں. اور آپ دیکھیے کہ ایک معجزہ سانپ کا ہے, یہ قابل غور چیز ہے. خوف, ترہیب, پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا رہب سے, اور دوسرا ہے بیضاء للناظرین, یہ کیا ہے؟ ترغیب. ایک میں رغبت دلائی گئی اور ایک میں خوف دلایا گیا. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں, کچھ ڈانٹ کھا کے چپ ہوتے ہیں اور کچھ پیار سے. ویسے آج میں نے ایان پہ جو تجربہ کیا وہ بڑا کامیاب رہا. آپ دیکھیں اس بچے کو ہم کتنے دن سے پیار سے بیٹھے ہیں. آج پتہ میں نے کیا کیا اس کے ساتھ, آپ چھوڑ کے آئیے نا تو وہ پھر رو رہا تھا نا, تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں گئی اور میں نے بس ایسے پیار اونچی طرح آرام سے کہا, میں نے کہا ایان آپ کی آواز نہ آئے. آپ دیکھ لیں آواز نہیں آج, بس آپ نا اس کو بریک میں دیکھیے. کچھ ترغیب سے مانتے ہیں کچھ ترغیب سے مانتے ہیں, اور وہ یوں چپ ہوا ہے. مجھے آج سمجھے کہ اس کو کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں ہے, اصل میں یہ پیار ہی پیار میں پلا ہوا ہے اور آج پتہ چل گیا اس کے رونے کی وجہ ہے. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ کچھ رغبت سے مانتے ہیں کچھ خوف سے مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دونوں ہی چیزیں دے دی, اور ہماری تبلیغ میں بھی یہ دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو کبھی ڈرائیں کبھی پیار کریں. ہاں صرف پیار ہی کرتے جائیں اسٹوڈنٹ سے تب بھی بگڑ جاتے ہیں.